الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج فما تفعلوا من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرین معزز سامعین اب سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے جس نے ہمیں آپ کو اپنی کہتی کہتی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کریں نعمتوں پر شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کریں اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا مادی نعمتیں بھی عطا فرمائی اور روحانی بھی اور غور و فکر کریں تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہم پر اس قدر کرم فرمائے کہ ہمیں آپ کو اپنی نعمتوں میں ڈبو رکھا ہے جس قدر بھی ہو سکے ہم سے اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ سے زیادہ کریں اس کی اطاعت اور عبادت کریں اور اللہ کے پیارے نبی کی پیروی کریں جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے وہ کامیاب و کامران ہوں گے اور ماشاء اللہ ایسے گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کی ایسی تعداد کہ جو دین پر اللہ کے فضل سے بہت اچھی طرح چلنے والے بہت بڑی تعداد ہے جوانوں میں بھی بچوں میں بھی عمر رسیدہ میں بھی اور عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل جس پر ہو جائے اس کے بیڑا پار ہونے کا سامان ہو جاتا ہے اللہ پاک ہمیں آپ کو اس دنیا میں لے کر آئے اور اللہ پاک نے ہمارے آپ کے ذمے کچھ حقوق رکھے کچھ احکام عطا فرمائے اور ان کی تعمیل کا ہمیں آپ کو حکم دیا جو بھی احکام کی تعمیل کریں گے وہ مزے میں رہیں گے اور جو بھی خلاف ورزی کریں گے وہ گھاٹے میں رہیں گے پریشانی کا شکار ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی روحانی نعمتیں بھی رکھی ہیں سب سے بڑی نعمت تو ایمان اور اسلام اور قرآن کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں، من جملہ ان کے اللہ تعالیٰ کا گھر اور اللہ کے پیارے نبی کا گھر اور در. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں وہاں کی کیسی محبت بھر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کریم ہے کہ جب چاہتے ہیں جس کو وہاں بلاتے ہیں. اور اس میں مال و زر کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کی بات ہے. بتیرے مال و زر والے وہ دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور جس کو اللہ پاک چاہے ظاہری اسباب کچھ بھی نہ ہو اس کو بلاتے ہیں، اسباب اس کے لیے مہیا فرما دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ایسے بہت سے حضرات مختلف سفروں میں گئے ہیں جن کے واقعات بڑے ہی سبق آموز ہیں. 97 میں ہمارے ساتھ ایک صاحب ہوئے، کافی عمر رسیدہ تھے. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ کبھی جوانی میں ہندوستان سے گئے تھے اور بمبئی سے گئے، لیکن جب جہاز میں سوار ہوئے تو جہاز میں سوار ہونے کے بعد اس وقت جو حکومت تھی ان کا اعلان ہوا کہ جس آدمی کے پاس $1,000 ہوں گے خرچ کرنے کے لیے تو وہ تو جا سکے گا، اور جس کے پاس $1,000 نہیں ہوں گے وہ نہیں جا سکے گا. وہ کہتے تھے کہ میرے پاس پیسے کم تھے، میں یہ سوچ کر چلا تھا کہ اللہ مالک ہے کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، تو پیسے کافی کم تھے اور کاغذی کاروائی مکمل ہو چکی تھی، جہاز میں سوار ہو چکا تھا. جب یہ اعلان ہوا تو میں کافی زیادہ دلی دل میں پریشان ہوا کہ میرے پاس تو $1,000 تو نہیں ہے. کہنے لگے اللہ کی شان دیکھیے، ایک فیملی بہت صاحب حیثیت، انہوں نے مجھے دیکھا، سلام دعا کی اور کہا کہ اجی صاحب کیا بات ہے، کچھ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. کہا کہ بھائی یہ پریشانی لگ رہی ہے، میرے پاس تو $1,000 نہیں ہے، اور اگر چیکنگ ہوئی اور اس طرح سے پوچھا تو ظاہر ہے کہ مشکل میں پڑ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا فکر مند نہ ہوں، ہم لوگ ماشاءاللہ بڑے صاحب حیثیت حضرات ہیں، ہمارے پاس بہت پیسے، آپ یہ پیسے لے لیں اور لے کر آپ $1,000 رکھ لیں اور باقی لکھ پڑھ کے بعد پھر باقی پیسے ہمیں لوٹا دیں. تو کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوا اور ان حضرات کا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کیسی ڈال دی. پھر وہ ہمارے ساتھ جو گئے تو کافی کمزور تھے، بہرحال اللہ پاک نے کرم فرمایا کہ ساتھ والے جو تھے بعض ساتھیوں نے بڑی خدمت کی، ان کی حج وغیرہ بھی کرایا، مدینہ منورہ بھی ساتھ لے کر گئے، نعت خواں بھی تھے، بڑی زبردست نعت پڑھتے تھے، جاتے ہوئے جانے سے متعلق پڑھی اور آتے ہوئے آنے سے متعلق پڑھی. آخر میں کافی کمزور ہو گئے تھے، پھر وہ بہرحال ہم دعا کرتے رہے کہ اللہ میں اپنے اہل عیال میں خیریت سے پہنچے. تو عرض کرنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے. ابھی بھی اس دور میں جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ایک روایت قائم کی تھی من جملہ اور اچھے کاموں کے، کہ نماز کا انہوں نے سلسلہ قائم کرایا تو کتنے لوگ نمازی ہو گئے، کہ دفتری اوقات میں نماز کی سہولت رکھی اور دفاتر میں انتظام اور اہتمام کرایا تو بہت لوگ ہو گئے. اسی طرح سے بیواؤں کے، یتیموں کے اور شہداء کے، ان کے والی وارث نہیں تھے تو ان لوگوں کے لیے کتنے انہوں نے ایسے سلسلے جاری کرائے، اور جب بہت زیادہ کسی سے خوش ہوتے تھے تو بطور انعام کے وہ زیادہ تر حج عمرے کا کرتے تھے. مجھ سے ہمارے دوست نے بیان کیا تھا ان کے بارے میں کہ یہاں کراچی میں گیسٹ ہاؤس میں دھوبی تھے ان کے، حکمران کے کپڑے دھونے والے وہ بیچارے بڑے تڑپتے تھے، بہت رویا کرتے تھے، اللہ میاں میرا تو پتا ہے آپ کو کہ بالکل کچھ بھی میرے پاس نہیں، اور دل بڑا تڑپتا پھڑکتا ہے کہ آپ کا گھر دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہاں سے انہوں نے یہاں اپنے کسی خاص آدمی سے، جو ذمہ دار حضرات ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کر کے کہا کہ بھئی تمہاری نظر میں کوئی آدمی ایسا ہے جس کو حج پہ بھیجا جا سکے. ان کی اور اس دھوبی کی بات چیت کبھی ہوتی رہتی تھی کہ بھئی بڑا دل تڑپتا ہے لیکن بڑا غریب آدمی ہوں. اس پر انہوں نے کہا کہ دھوبی ہیں آپ کے وہاں کے گیسٹ ہاؤس کے اور وہ بیچارے بڑے تڑپتے ہیں. تو اس پر انہوں نے وہاں سے آرڈر کر کے ان کے کاغذات وغیرہ بنوانے کا کہہ دیا کہ ان کے بنوا دیے جائیں اور ان کو حج کے لیے بھیج دیا جائے. ایک دفعہ کا واقعہ، ان کے بنو گئے تھے ہیلی کاپٹر میں، تو وہاں ہیلی کاپٹر خراب ہو گیا، ہوا بہت تیز چل گئی. اوپر جو ساتھی تھے ساتھ والوں نے کہا سر دعا خیر کی ضرورت ہے. ہیلی کاپٹر جواب دے رہا ہے، فرمایا کہ موت تو ایک ہی دفعہ آنی ہے، ذکر اللہ کرو. چنانچہ خود بھی جیب سے تسبیح نکالی اور ذکر اللہ کرنے لگے. تو پائلٹ جو تھے انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ میں جہاز کو ایک جگہ اتار لیا، لیکن بڑی زوردار بارش شروع ہو گئی. قریبی کچھ مکانات تھے، ایک مکان میں جا کے ایک صاحب نے ان کے ساتھ جو تھے اجازت چاہی کہ اس طرح سے وقت کے صدر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اور آپ کے کمرے میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، بارش بہت ہے باہر، تو ان کا ضرور لے کر آئیے. بہرحال انہیں وہاں لے جایا گیا، بیٹھے رہے. اس کے بعد صدر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کوئی ضرورت اور حاجت؟ کہا کہ اور تو کوئی ضرورت حاجت نہیں ہے، ایک بات ہے کہ میں حج پہ جانا چاہتا تھا. انہوں نے اپنا بتایا پورا، اور یہ بھی بتایا کہ میں فوج میں ہی تھا، ریٹائر ہو چکا ہوں، اتنے سال ہو گئے، تو خیال ہوا کہ حج کو چلا جاؤں، میرا انتظام نہیں ہو سکا، کام نہیں ہو سکا. پھر میں نے سنا تھا کہ آپ بڑے رحم دل آدمی ہیں، بڑے انسان پرور ہیں، تو میں آپ کے در پر جانے کے لیے، ملنے کے لیے آیا، لیکن مجھے کسی نے آپ تک پہنچنے نہیں دیا. کوششیں کر کے اور بیٹھ گیا. تو فرمایا کہ آپ کے پاس پرانی درخواست ہے؟ کہا جی ہاں ہے. کہا لائیے. درخواست لے کر آئے، کہا کہ اکیلے جا رہے تھے کہ دکیلے؟ کہا کہ اکیلا جا رہا تھا. فرمایا کہ ساری زندگی تو بیوی کے ساتھ رہے، اب اکیلے جا کر کیا کرتے؟ تو اس کے اوپر اپنے ہاتھ سے انہوں نے لکھ دیا کہ دونوں کے لیے اجازت وہ کیا جائے، انتظام کیا جائے اور حج پہ بھیجا جائے. اور ساتھ ساتھ جو حاضر تھے ان سے کہہ دیا کہ میری زندگی میں یہ بات جو ہے یہ خبر اخبار میں نہیں آنی چاہیے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے اللہ کی شان دیکھیے کہ دل کی تڑپ جو ہے وہ کیسے رنگ لاتی ہے. ایک سفر میں، کئی سال پرانی بات ہے، جب تیموریہ میں بیان ہوا، بیان کے بعد ایک نوجوان ملے اور اس قدر بے ساختہ تھے کہ ہم سارے ہی رو چکے تھے، دعائیں مانگ چکے تھے، وہ بے ساختہ بہت زبردست طریقے سے لپٹے اور کافی روئے. اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک ایسا نوجوان ہوں کہ میری والدہ نے مجھے، والدہ بیوہ ہو گئی تھی، تو محنت مزدوری کر کے پالا ہے اور مجھے محنت مزدوری کر کے پڑھایا ہے. میں تڑپتا تھا کہ کسی طرح میں اللہ میاں آپ کا گھر دیکھ سکوں، لیکن مجھے اتنی آس امید کوئی نظر نہیں آتی تھی کہ میں، ظاہر ہے کہ اتنا کہاں وہ کر سکتا ہوں انتظام. تو بہرحال دل میں بڑی تڑپ تھی، اللہ کی مہربانی ہوئی کہ پڑھنے کے بعد مجھے نوکری مل گئی ایک کمپنی میں، اور اس کمپنی میں قرآن اندازی ہوئی حجاج کے لیے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، میرا نام آ گیا. چند سال کے اندر ہی اللہ پاک نے بلایا. اور بھی ہمارے کئی ایسے واقعات ہیں ساتھیوں میں کہ تڑپتے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ پاک نے سن لی اور بلا لیا. بہت سے وہ لوگ جو زندگی بھر بھی اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے سوچ نہیں سکتے کہ وہ چلے جائیں گے. آج کے دور میں یاد کر رہا تھا کہ کمپنیوں میں، اداروں میں، گورنمنٹ کے اداروں میں اس طرح سے قرآن اندازی کا جو سلسلہ اور روایت قائم کی تھی جنرل صاحب نے، تو اس کی بدولت بہت لوگوں کو وہاں کی حاضری نصیب ہوتی ہے اور وہ بہت دعائیں دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس آدمی کو اپنے متعلق کوئی آس امید نظر نہیں آتی اور پھر اس کی امید ایسے بھر آئے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہو تو اس پر کیا بیتتی ہے اور اس کی کیفیت بڑی زبردست جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عاشقانہ ہوتی ہے. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں, میں بھی کہہ دیتا ہوں, آپ حضرات کو بتاتا رہتا ہوں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, کہ اپنے اللہ میاں سے مانگتے رہو. ہم بھی مانگتے رہتے ہیں. اس دفعہ تو حرم شریف میں تھا میں, مکہ مکرمہ میں, اس وقت یہ قرآن اندازی کا سلسلہ تھا, صبح ہوتی تھی شام ہوتی تھی اور دل جو تھا بس یوں سمجھ لیجئے بالکل ڈاواں ڈول تھا اور دعا میں لگا رہتا تھا اللہ میاں کامیابی ہو جائے, اللہ میاں کامیابی ہو جائے, کسی کا کیا پتا. جب وہاں خبر ملی کہ اللہ کا شکر ہے کہ نام آ گئے ہیں تو پھر بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی. میں نے کہا کہ اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے کہ نہیں, معلوم کر لیا ہے کہ نہیں. جب معلوم کر لیا تو پھر دل کو تسلی ہوئی, نماز شکرانہ ادا کی فوراً, تو اللہم لک الحمد لک الشکر اور کیفیت طاری ہو گئی. میں نے تھوڑے وقت پہلے عرض کیا, ایک بزرگ ہیں جنہوں نے پچھلے سال تک 45 حج کیے ہیں. میں تھوڑے دن پہلے ان کے صاحبزادے کے پاس ملنے گیا تھا تو پتا چلا کہ ان کا 45 سال سے حج کرنے والے, اس دفعہ ان کا نام نہیں آیا. دعا کیجئے کہ اللہ پاک کامیابی دے, ان کو حاضری نصیب ہو جائے, کہ ماشاءاللہ جنہوں نے 45 حج کیے کیا خوش نصیبی کا عالم ہے. ان کے بیٹے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, ان کے بھی ماشاءاللہ کافی حج ہیں. دو سال پہلے ان کے ماموں صاحب بھی گئے ہوئے تھے, ماموں بھانجے بہت ہی مشابہت رکھتے تھے. میں حج کے بعد مغالطے میں رہا, میں نے کہا کہ یہ ماموں ہیں بھانجے ہیں کون ہیں, دو آدمی ملتے جلتے تھے, پھر جب دونوں سامنے ہوئے تو پتا چلا. پھر میں نے پوچھا, میری سلام دعا ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ میرے ماموں ہیں, وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں کوئٹے کے, مدرسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, صاحبزادے کا یہاں مدرسہ ہے. تو بہرحال اس پر میں نے پھر ان کے صاحبزادے سے ہی تصدیق چاہی تو انہوں نے کہا کہ میں جب دو سال کا تھا تو جب میں جب پیدا ہوا ہوں تو ابا کے اس وقت دو حج ہوئے تھے اور اب میں 42 سال کا ہوں, یہ اس سے پہلے کی بات ہے, تو پچھلے سال ان کے 45 حج ہو چکے تھے. تو ماموں صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے صحیح تو یاد نہیں ہے لیکن 30 سے اوپر ہو گئے ہیں. اور کرم کی بات ہے ساری, ورنہ مکہ مکرمہ میں بہت سے رہتے ہوئے ایک حج نہیں کرتے ہیں, ایک عمرہ نہیں کرتے ہیں, مدینہ شریف میں رہتے ہوئے ایک مرتبہ حرم شریف میں حاضر نہیں ہوتے. مجھ سے کوئی کہتا ہے دعا کرتے ہیں کہ بس وہیں جا کے پڑ جائیں رہ جائیں, میں کہتا ہوں ہم نہ اپنے لیے ایسی دعا کرتے ہیں نہ تمہارے لیے. ہمیں پتا ہے جا پڑو گے تو پھر کیسے پڑ جاؤ گے جا کے, کہ تو کبھی شکل نہیں دیکھو گے حرم کی. ابھی بھی بہت لوگ ہوں گے کہ جو یہاں سے بڑا زبردست جو ہے ولولہ سا لے کے جا رہے ہوں گے, لیکن وہاں عالم یہ ہوگا کہ نماز جو ہے وہ گلی میں پڑھ کے بھاگ جایا کریں گے. بتیرے وہ ہوں گے جو حرم شریف کے صحن میں ہی نماز پڑھ کے بھاگ جایا کریں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس کا شکر ہے, احسان ہے کہ جب تک کہ اندر نہیں داخل ہوتے تو سحری نہیں ہوتی. مسجد نبوی میں بھی اور حرم شریف میں بھی اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں دل کو سحری ہوتی ہے, سکون ملتا ہے. اور کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا, اسی طرح سے گنبد خضرا کو دیکھنے کا یہ ہے کہ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں جہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا رہے, حتیٰ کہ چونکہ بہت ستون ہے, عمارت بہت بڑی ماشاءاللہ پرشکو, تو جہاں سے بھی تھوڑا سا بھی کعبۃ اللہ نظر آتا ہے تو بس اس کا دیدار کرتے ہیں. اور دعا میں اسی طرح سے دیکھ دیکھ کر ہی دعا کرتا رہتا ہوں. میں ابھی تھوڑے وقت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اس کا کرم کہ اس طرح سے وہ حاضری نصیب فرماتے ہیں, کرم نوازی ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تو وہ بیچارے وہاں کے آداب سے بھی غافل رہتے ہیں. ہم آپ جو بھی وہاں جا رہے ہیں, ہمیں آپ کو بہت زیادہ وہاں کے عذاب ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے, حتیٰ کہ حرمین شریفین میں لیٹنا بیٹھنا ادب کے سخت خلاف ہے، بچنا چاہیے، اور لایعنی گفتگو سے بھی بچنا چاہیے، اور عبادت میں رہنا چاہیے کہ حرم شریف میں ایک نیکی کا ایک لاکھ کا ثواب، اور مسجد نبوی کا عرض کر چکا ہوں کہ ایک روایت کے مطابق 1,000 کا ثواب اور ایک روایت کے مطابق 50,000 کا ثواب، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ حرم شریف وہ اپنی مثال آپ ہے، حرم شریف جیسی کوئی دوسری جگہ نہیں، اور مسجد نبوی وہ اپنی مثال آپ ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری مسجد نہیں۔ میں تو ہر چیز کو خوب غور سے دیکھتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ خوب غور سے دیکھا کریں، دل دماغ میں بسایا کریں، اور وہاں کی فضاؤں سے پوری طرح سے خوشبو کو سمیٹا کریں، اور اپنی مشا میں جاؤں کو معطر کیا کریں کہ وہ فضائیں، وہ ہوائیں، وہ خوشبوئیں بعد میں پھر یاد آتی ہیں۔ ابھی پچھلے برسوں میں ہمارے ساتھ جو گئے ان میں سے بہت سے، اور گزشتہ سال جو گئے اور گئیں ان کا حال پوچھئے کہ وہ اب اس وقت کس قدر تڑپ رہے ہیں، دل مچل رہے ہیں، اور دل چاہ رہے ہیں ان کے کہ پر لگ جائیں تو پھر اڑ جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان کی مہربانی ہے جو بلا لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کافی کچھ آپ پہلے سن چکے ہیں، حجاج کرام جو جا رہے ہیں، تو پھر بھی تھوڑا سا مختصرا عرض کر کے پھر آگے کا مضمون ہوگا کہ یہاں سے جب چلیں گے تو سب سے پہلے آپ اور ہم نماز شکرانہ پڑھیں اور نماز احرام پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز حاجت پڑھیں، اور عمرے کی نیت جہاد اڑنے کے بعد کیجئے۔ نماز تو پڑھ جائیے نفل پڑھنے کے وقت میں، ہمارا ارادہ اپنا تو ہے کہ ہم عصر سے پہلے ہی نماز پڑھ لیں گے احرام کی، اور نیت جو ہے وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاز میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، تو نیت جب جہاز اڑ چکے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزر جائے تو جب کر لینی چاہیے، تو اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال نمازیں پڑھ لیں، احرام باندھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دعائیں مانگ کر نکلیں، اور مناسب وقت سے ایئرپورٹ چلیں، وہاں جو بھی قانونی طریقہ ہے اس کو پورا کر کے، اور وہاں جا کے انتظار گاہ میں بیٹھیں۔ اس سے قبل کاغذات لینے ہیں کل، تو مناسب وقت سے شروع میں چلے جائیں تاکہ کاغذات وصول ہو جائیں، اور وصول ہونے میں آپ خیال رکھیں کہ سب کاغذات چیک کر لیں۔ آج بھی اخبار میں خبر ہے کہ حاجیوں کو تاخیر سے کاغذ مل رہے ہیں، اور شکایت آئی ہے، اس سے پہلے بھی لکھی تھی اخبار میں اور آج بھی لکھی ہے، جبکہ حکام جو ہے وہ تردید کرتے ہیں، تو اس لیے ٹائم سے صبح چلے جائیں، کاغذات وصول کر لیں، اور دیکھ لیں، خاص طور سے پاسپورٹ دیکھ لیں کہ اس میں ویزا لگا ہوا ہے کہ نہیں۔ اور ایک تھیلا وغیرہ، میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اتوار کو، کہ تھیلا وغیرہ ساتھ لے جائیں، کاغذات لے کر اس میں سنبھال کر رکھتے رہیں، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، چند سال پہلے ایک تھے ہمارے ساتھ ہی کہ انہوں نے کاغذات وصول کیے، پاسپورٹ ٹکٹ وغیرہ، اور ہڑبونگ ہوتا ہے، ظاہر آدمی رش دیکھتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس ہڑبونگ کے اندر چلے تو انہوں نے وہ ٹکٹ بھی گرا دیا، پاسپورٹ بھی گرا دیا، اور ایک آدھ چیز اور بھی گرا دیا، اور آگے جانے لگے۔ تو بہرحال پھر پکار کے کہ بھائی کاغذات سنبھالو، تو ایک ہاتھ کے اندر ساری چیزیں رکھتے ہیں تو اس میں کوئی چیز بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ کوئی لفافہ تھیلی وغیرہ جو آپ مناسب سمجھتے ہو ساتھ رکھیں، اسی کے اندر کاغذ جو ہے رکھتے جائیں، اور سب کاغذ دھیان کے ساتھ رکھیں، کوئی کاغذ رہ نہ جائے۔ کرنسی لیں وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں دستخط وغیرہ کر کے لے کر سنبھال کے اس کو بھی رکھیں، اور کاغذات اپنے سارے ایسے رکھیں کہ جانے کے وقت وہ آپ کے ساتھ ہوں۔ اب سے 3 سال پہلے کئی واقعات ہوئے، ایک ہمارے ساتھی بیوی سے کہا یہ کاغذ وغیرہ جو ہے کرنسی وغیرہ ذرا سنبھال کے رکھ دو، انہوں نے دراز کے اندر گھر میں رکھ دیے اور چلے گئے۔ جب وہاں مکہ مکرمہ پہنچے اور خرچے کی ضرورت پیش آئی تو کہا کہ وہ میں نے تمہیں کرنسی دی تھی، کہا کہ تم نے یہ کب کہا تھا کہ ساتھ لے کر چلنی ہے، وہ تو دراز میں رکھ دی تھی میں نے۔ اسی سال کے کئی واقعات ہیں۔ واپسی میں آتے ہوئے ہمارے قاضی صاحب تھے، وہ بیچارے ابھی تھوڑے دن پہلے مر گئے، اللہ مغفرت کرے، آنے کے ٹائم بالکل پیشاب کے لیے گئے، اپنا پورا بیگ گلے کا وہ ایک کیل کے اوپر ٹانگ دیا اور سیدھے اتر کر آ گئے، بس میں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد اب جو معلم کے یہاں گئے ہم انٹری کرا کے اجازت لینے کے لیے، اور یہ کہنے لگے میرا بیگ تو وہیں رہ گیا. وہ تو پھر میرے چھوٹے بیٹے وہاں موجود تھے تو ان کو جلدی سے فون پر کہا کہ بھائی وہ بیگ ٹنگا ہوا لے آنا جلدی سے. بہت سے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں. تو بہرحال اس لیے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ بہت ہی زیادہ اپنے ہوش و حواس ٹھکانے رکھتے ہوئے تمام یہ کاغذات وغیرہ ساتھ رکھیے اور بہت خیال رکھیے. حرم شریف کے اندر سوائے تھوڑے سے پیسوں کے زیادہ پیسے مت لے کر جائیے. اس سلسلے میں بھی بڑی غفلت ہوتی ہے. وہاں گورنمنٹ کے وضو خانے ہیں، ان میں سامنے چیز رکھنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ پتھر کے پتلا سا اتنا سا وہ ہے، لوگ اس پر رکھتے ہیں. ابھی مجھے میرے دوست نے سنایا کہ ایک صاحب نے اپنا بیگ، اس میں کافی بڑی رقم، اور وہ سامنے رکھی اور جب وضو میں منہ پر چھپکا مارا تو چھپکا مارنے سے پہلے بیگ موجود تھا، اور چھپکا مار کے اب جو آنکھ کھولی تو غائب تھا. اور اسی طرح ایک سال اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، انہیں اتنی نصیحت کی وصیت کی سمجھایا، پھر بھی وہ پورا بیگ لے گئے، ان کی پوری رقم ٹکٹ وغیرہ سب ضائع ہو گئے تھے. چور بہت پہنچے رہتے ہیں. تو بہرحال اپنے سامان وغیرہ کی اپنی خود بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. پھر یہاں سے جانے کے بعد جب وہاں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو وہاں ہمیں آپ کو وہ بالکل اس طرح سے غیر بے بس کر کے بہت اور اندر دھکیل دیں گے، شیڈ میں بند کر دیں گے. وہاں پہ یہ ہوگا دھکم پیل ہوتی ہے کہ باقاعدہ جب وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر وہ انٹری کے لیے مہر لگانے کے لیے ایک ایک دو دو کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال اس میں اپنی مستورات کو بھی سمجھا دیں، ان کے ہاتھ میں ان کا پاسپورٹ اور وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ وہ ضرور دے دیں. ٹکٹ کی تو یہاں یہ دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر وہاں آگے ضرورت نہیں پڑتی. ٹکٹ اپنے واپسی کا بھی پورا ذہنی ٹکٹ سنبھال کر وہ احتیاط سے اپنے بیگ وغیرہ میں رکھ لیں کہ واپسی میں پھر اس کی ضرورت وہاں پڑتی ہے. وہاں اترنے کے بعد وہاں کا آدمی وہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ دیکھ لے گا، ایک نشان لگا دے گا، اس کے بعد اس کو بھی سنبھال کر رکھ لیں. پھر پاسپورٹ کا مسئلہ رہتا ہے، پاسپورٹ پر جب وہ انٹری کر دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کے حصے میں شیڈ کے اندر ہی سامان وغیرہ کی چیکنگ ہوتی ہے. وہاں سے نکلنے کے بعد ہمارا آپ کا سامان وہ بڑی بڑی ٹرالیوں میں وہاں کے ملازمین پولی حضرات ڈال ڈال کے کہیں لے جاتے ہیں. نئے آدمی گھبرا جاتا ہے کہ وہ میرا سامان کہاں گیا. تو وہ ایک جگہ جہاں پاکستان ہاؤس کا سلسلہ ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں. اس طرح سے چھوٹا موٹا سامان اور اپنے کاغذات یہاں پہ یاد رکھیے، ساتھ رکھیے، وہاں مت چھوڑیے بالکل بھی. کبھی سامان میں ڈال دیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض حضرات ہیں کہ جی احرام وہاں جا کے باندھیں گے اور ایئرپورٹ پر وہ سارا سامان جب دے دیتے ہیں، جہاز میں چڑھ جاتے ہیں، ہو احرام تو ساتھ میں چلا گیا وہاں اندر، تو بڑی مشکل پیش آتی ہے. احرام جو ہے وہ ہم تو کہتے ہیں کہ گھر سے باندھ کر جائے تو بے فکری ہے. بہرحال توجہ رکھیں. اس طرح پھر وہاں سے نکلنے کے بعد پھر وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جی ادھر جائیے ادھر جائیے. تو وہاں جا کے پھر وہاں رابطہ کرتے ہیں. رابطہ کر کے پھر وہ جب ہمارے اس پر پاسپورٹ وغیرہ اکٹھے کر کے ہمیں معلم کا مکتب الاٹ کرتے ہیں، پھر جمع کرتے ہیں. تو بہرحال اس میں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس بات کے لیے کہا جائے تو وہ ویسے کر لیا جائے. وہاں جانے کے بعد لوگ پھیل جاتے ہیں، کوئی ادھر اور کوئی ادھر، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو خود توجہ کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر لائن لگاتے ہیں، سامان الگ رکھوا دیتے ہیں، سامان چڑھواتے ہیں اور حاجیوں کو پھر بس میں بٹھاتے ہیں. پھر جب وہ ان کا حکم ہوتا ہے، جب چلتے ہیں، تو بہرحال یہ سفر خاصا لمبا ہوتا ہے. اب ہم رات کو 9 بجے یہاں سے چلیں گے تو یا تو فجر کے آس پاس کہیں پہنچیں گے مکہ مکرمہ، اور یا اس سے بھی دیر ہو سکتی ہے. کئی گھنٹے تو وہاں ایئرپورٹ پر یوں ضائع ہو جاتے ہیں بغیر بات کے. حتیٰ کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ بس میں بٹھا دیا تھا، نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، تو اترنے نہیں دیتے. بڑی بے بسی ہو جاتی ہے. پھر بس میں بٹھا کے سب کے پاسپورٹ لے لیتے ہیں، اور لینے کے بعد پھر وہ آخر میں جب بالکل حج کر کے واپس لوٹتے ہیں جب ہی ملتے ہیں. تو اس لیے اس میں ورقے کا جو لکھا ہوگا وہ ورقہ آپ ضرور پھاڑ لیں اپنا سنبھال کر. وہ آپ کا شناختی وہ ہے کہ بھئی ہاں آپ حج کو آئے ہیں، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ لے جاتے ہوئے استقبالیہ میں لے جائیں گے، وہاں لے جا کے پھر وہ آدمی ساتھ بھیجیں گے، پھر معلم کے یہاں لے جائیں گے، وہاں وہ پٹا پہنائیں گے ہمیں کہ جی یہ حج کو فلانے اس میں مکتب میں آئے ہیں، پھر ہمیں اپنے ٹھکانے پر پہنچائیں گے، جب ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو وہاں سامان وامان رکھنا رکھانا وغیرہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ حوصلہ عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے کہ تکان بھی بہت ہو جاتی ہے، اور مرحلہ ایسا ہے کہ بغیر اس کے آدمی کا سفر آگے کا جو ہے وہ پورا بھی نہیں ہوتا۔ تو بار کیف عرض کرنے کا مقصد ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہر قدم پر دعا بھی مانگتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیے وہاں جو ہڑبونگ ہوتا ہے پہلے نکلنے کا اور پہلے وہاں مہر لگوانے کا، تو اس میں بھی وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی صف میں ہے محمود و عیاض، کہ نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز، وہاں پہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ بزرگ ہے اور یہ کون ہے، وہاں پہ سب گاڑی ایسی چلتی ہے کہ میں پہلے چلا جاؤں میں پہلے چلا جاؤں۔ یہاں پہ تو ماشاءاللہ جو عزت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لپٹتے ہیں محبت سے، یہ وہ وہاں سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بھی، تو بہرحال سب کو ایک ہی طریقے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم بھی خود کھڑے رہتے ہیں، کافی دیر بھی کھڑے رہتے ہیں، پڑے بھی رہتے ہیں، بہرحال اس طرح سے یہ مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے دو دن تک جدہ ایئرپورٹ پر پڑے رہتے تھے، اب یہ ہے کہ حکومت نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ چند گھنٹے پہلے پہنچتے ہیں، تو بہرحال سفر ایسا ہے، اس میں اللہ میاں سے مدد مانگ مانگ کے چلتے رہیں، اللہ پاک کی کرم فرمائے۔ پھر حج کے سلسلے میں جب حج کو چلنا ہوتا ہے تو وہ 5 دن ہے، تو اس میں ہمیں آپ کو اپنے بارے میں اور اپنے متعلقین کے بارے میں اس ذمہ داری کا پورا احساس کرنا چاہیے کہ ہم خود اپنے ہر کام کے ذمہ دار ہیں، ہمیں کام انجام دینے ہیں، حج ہمیں انجام دینا ہے، وہ کام سب ہمیں کرنے ہیں۔ مصلحت سے بعض کام ایسے ہیں جس میں مشورے کے ساتھ آپ حضرات کو کہا جاتا ہے کہ آپ چلیے یہ کیجئے وہ کیجئے، تو اس میں اڑی بڑی کرنے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ابھی آج کل حالات ایسے ہو گئے کہ منا سے عرفات جانا کوئی آسان کام نہیں رہا، دن میں جو گاڑیاں چلتی ہیں بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ ابھی ہم پہلے بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہ چکے ہیں، تو اب 4 سال تقریباً یا 5 سال ہو گئے معلم حضرات کی خوشامد کر کر کے ہم رات کو نکل جاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہمارے گروپ میں ایسے باز چودھری تھے، وہ کہتے جی وہ تو فجر کے بعد جاتے ہیں، میں نے کہا تو آپ فجر کے بعد چلے جانا، ہم تو ابھی جائیں گے۔ اور جب ہم نکلنے لگے تو بیوی کو بھی آواز دی، وہ بیچاری باتھ روم میں چلی گئی جو شور مچایا، میں نے کہا آپ تو بیٹھے آرام سے۔